پیر 9 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ امریکی وزیر خارجہ کی افغانستان میں آمد، جدہ میں افغانستان میں امن کے لیے اجلاس، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تو کوششیں پہلے بھی ہوئیں، اس بار نیا کیا ہے؟
اس دفعہ بھی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ طالبان کو کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ جو پیس پروسیس ہیں وہ دوبارہ شروع کریں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے کابل میں رہنماؤں سے بات چیت کے لیے افغانستان کا غیر متوقع دورہ کیا ہے۔ مائک پومپیو صدر اشرف غنی کے ساتھ کچھ دیر میں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ تفصیلات عبداللہ فاروقی سے۔
اپریل میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مائک پومپے کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے۔ دورہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب افغان صدر اشرف غنی پر بین الاقوامی سطح پر اکتوبر کے لیے شفاف صدارتی انتخابات منعقد کروانے کے لیے دباؤ ہے، جس کے لیے وہ امن مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا مطالبہ ہے کہ وہ افغان حکومت کے بجائے امریکہ سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ اس مطالبے کو متعدد بار مسترد کر چکا ہے۔
تھائی لینڈ میں ریسکیو کارکنوں نے غار کے اندر پھنسے 4 مزید بچوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ اب باہر نکالے جانے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جبکہ 5 افراد اب بھی غار میں موجود ہیں۔ کل کی جانے والی امدادی کارروائی میں 4 بچوں کو غار سے باہر نکالا گیا تھا، جو اب ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان بچوں کی شناخت اب تک نہیں بتائی گئی، نہ ہی انہیں اب تک والدین سے ملوایا گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت 7 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ فرحت جاوید۔
سپریم کورٹ نے ان افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم چند روز پہلے آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی حسین لوائی کے خلاف درج ہونے والے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ابتدائی تفتیش کی بنا پر دیا ہے۔ دیگر افراد میں نصیر عبداللہ، آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور مصطفیٰ ذوالقرنین شامل ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت 7 افراد کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈالے تھے۔
خیال رہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن صوبہ سندھ سے رواں ماہ ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخاب کے لیے پارٹی منشور جاری کیا ہے۔ اس بار منشور سے گزشتہ منشور کے کئی وعدے غائب ہیں، وہ کون سے وعدے ہیں؟ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے جاننے کی کوشش کی۔
پچھلے منشور میں پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات سب سے بڑی مشکل قرار دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ نچلی سطح سے لے کر چیئرمین کے عہدے تک جماعت کے اراکین منتخب ہوں گے، جو کہ پارٹی 5 سالوں میں نہ کر سکی، اور اس نئے منشور میں پارٹی انتخابات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور ذکر جو گزشتہ منشور میں تھا اور اب غائب ہے، وہ تھا کہ تمام ریاستی عناصر کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے گا اور سویلین بالادستی ہوگی۔ ماضی کے منشور میں پی ٹی آئی نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ دفاعی اخراجات کو متوازن بنائے گی اور ان پر پارلیمان میں بحث ہوگی۔ اس مرتبہ یہ منشور سے ندارد ہے۔
ادھر پاکستان کے الیکشن کمیشن نے انتخابی بینر پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تصاویر لگانے پر پاکستان تحریک انصاف کے پی پی 53 سے امیدوار ناصر چیما کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ انڈیا میں سپریم کورٹ نے 2012 میں ریپ کے بعد قتل کی جانے والی جیوتی سنگھ کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے 3 مجرموں کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
جیوتی سنگھ کے ساتھ ایک پبلک بس میں ہونے والی ریپ اور قتل کی واردات کے بعد انڈیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا اور سماجی دباؤ کے بعد عورتوں کے خلاف جرائم کے لیے سخت قوانین وضع کیے گئے تھے۔ انہی تبدیلیوں کے تحت 2013 میں ریپ کے مجرموں کے لیے موت کی سزا بھی شامل کی گئی تھی۔ جیوتی سنگھ کے کیس میں نچلی عدالت سے موت کی سزا پانے والے 3 مجرموں نے عدالت میں سزا پر نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے اعلی عدالت نے مسترد کر دیا۔ سزا پانے والے 4th مجرم نے اپیل دائر نہیں کی تھی۔
جمعرات سے جاپان کے مغربی حصے میں پورے جولائی ہونے والی معمول کی بارش سے 3 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کے سبب پورے علاقے میں سیلاب اور تودے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ جاپان کے مغربی علاقوں میں آنے والے سیلاب میں اب تک 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ تفصیلات ذیشان حیدر سے۔
جاپان میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ بعض مغربی علاقوں کو سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے غیر معمولی خطرہ لاحق ہے، کیونکہ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ ہیروشیما اور دوسرے علاقوں میں ریکارڈ بارش کے سبب پانی دریا کے بند توڑ کر باہر نکل آیا ہے اور تقریباً 20 لاکھ لوگوں سے علاقہ خالی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم شنزو آبے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں 25 جولائی کے انتخابات، جولائی کے انتخابات سے متعلق موضوعات، ایک پارٹی کا منشور، کسی کے ملک سے باہر جانے پر پابندی، یہ سب موضوعات آیا چاہتے ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز افغانستان اور وہاں کی بدلتی ہوئی صورتحال سے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے، جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سمیت نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے دیگر اراکین سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ ایک ایسے موقع پر کابل پہنچے ہیں جب سعودی عرب کی حمایت سے جدہ میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب افغانستان میں اسلامی اسکالرس کی ایک کانفرنس بھی منعقد کر رہا ہے جو کل سے شروع ہوا چاہتی ہے۔ کابل سے نور گل شفق براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ کل شفق، بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟
جنگ صاحب، جیسا آپ نے کہا، آج امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک غیر متوقع دورے پر کابل پہنچے ہیں۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس میں اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ امریکہ افغانستان کے متعلق امن کے بارے میں ہر قسم کی کوشش کی حمایت کریں گے۔ مائک پومپیو نے مزید کہا کہ امریکہ کی جو نئی اسٹریٹجی ہے، اس میں طالبان کے لیے یہ بہت واضح پیغام ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کانفرنس میں افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے بھی جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی اسٹریٹجی کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اسٹریٹجی نے بازی کو پلٹ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے امن کے بارے میں کافی اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے جامی صاحب کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ایسے وقت میں اپنے پہلے دورے پر کابل پہنچے ہیں کہ کل، جیسا آپ نے بتایا، سعودی عرب نے افغانستان کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کی طرف سے علماء کا ایک دو روزہ کانفرنس ہونے کو ہے، جس میں افغانستان اور پاکستان کے سمیت 30 سے زائد اسلامی ممالک کے علماء امن اور افغانستان میں جاری جنگ کے بارے میں بحث کریں گے۔ علماء کے اس بین الاقوامی کانفرنس سے توقعات یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جو جاری جنگ ہے، اس کے بارے میں ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے گا، جو کہ غالباً جنگ کے خاتمے کے بارے میں ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کانفرنس کا جو دعوت نامہ علماء کو بھیجا گیا ہے، رپورٹ کے مطابق اس میں افغانستان میں روان لڑائی کرنے والے تمام گروہوں کو دہشت گرد کہلایا گیا ہے۔ طالبان اور دیگر گروہوں سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں لڑائی کو بند کر دے اور افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے۔
کابل سے نور گل شفق، ایک ہی سوال کے جواب میں یک جا پوری تفصیل بتا دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے نور گل شفق سے بھی سنا، امریکی وزیر خارجہ پومپیو افغانستان پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ہائی لائٹس اس کی نور گل شفق نے بتائی، لیکن آمد کا مقصد، اصل مقصد اور ایجنڈا، واقعی ایجنڈا ہے کیا، اور کیا افغانستان کی حکومت کے لیے وہ کوئی خاص پیغام لائے ہیں؟ اس سلسلے میں میں نے افغانستان اور پاکستان اور امور طالبان کی تجزیہ کار سمبل خان سے بات کی۔
دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ پومپیو صاحب جو ان کے سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں یو ایس کے، وچ از دیئر فورن منسٹر، ان کا یہ پہلا وزٹ ہے افغانستان کا۔ ایک طریقے سے ایک ان کا جو ایک مین وار فرنٹ ہے وہاں پہ وزٹس تو چلتی رہتی ہیں. تو آئی تھنک ایک تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں, انہوں نے وزٹ تو کرنا ہے وہاں پہ, 14,000 یو ایس فورسز ہیں اور ان کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرا آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا ریجن کی امبیسڈر ایلس ویلز ہیں, جو ان کے جو فورن آفس کی جو لیڈ ہیں آن افغانستان پاکستان, وہ 2-3 دن پہلے ہی اسی ہفتے میں اپنا دورہ کر کے گئی ہیں بہت افغانستان سے اور پاکستان سے. سو وہ کچھ کچھ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا شاید اس طرح کے جو سینئر لوگ آتے ہیں وہ پہلے فالو اپ اس کے بعد جو ہوتا ہے ان کے ٹاپ فارن منسٹر کا وزٹ تھا. ایک تو اس طرح سے بھی ہے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ساتھ ساتھ افغانستان میں ہم نے دیکھا اس عید پہ کافی نئی چیزیں ہوئیں, سیز فائر ہوا اور اس سے بہت زیادہ ایک طرح کی امید بندھی ہے انٹرنیشنلی بھی اور افغانستان میں بھی کہ شاید جو ایک امن کا پروسیس ہے وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ دوبارہ کسی طور پہ شروع کیا جا سکے. سو اس طرح سے دیکھتے ہوئے بھی یہ جو ٹرپ ہے آبویسلی اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن میرا خیال میں کچھ چیزیں انٹرنلی افغانستان میں جو ہو رہی ہیں اس پہ بھی یہ جو دورہ ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے جس میں بہت غنی پریزیڈنٹ ہیں اور عبداللہ عبداللہ ان کی چیف ایگزیکٹو جو ہیں, ان میں پرابلمز بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. اگلے سال کچھ الیکشن کا بھی مرحلہ ہے ان کا, تو وہ بھی چیزیں میرے خیال میں اس دفعہ اس میں توجہ پہ ہوں گی. اس ٹرپ
تو کیا خیال ہے, وہ کابل ایک ایسے وقت آ رہے ہیں سمبل خان صاحبہ کہ جب جدہ میں افغان امن کے لیے ایک اجلاس شروع ہو رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں, کیا امریکہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
آئی تھنک ان ڈائریکٹلی تو ادا کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ جو انڈونیشیا میں کانفرنس ہوئی ہے علماء کی, اس سے اس کے بعد جو کابل میں بھی ہوئی علماء کی کانفرنس, اس سے کچھ پہلے جو جنرل جان نکلسن ہیں جو امریکی افواج کے جنرل ہیں, ایس ایف میں بھی ہیں کابل میں افغانستان میں جو بیس میں ہیں, انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم ہر قسم کا پریشر طالبان پہ لائیں گے, جس میں ملٹری پریشر بھی ہے, ڈپلومیٹک پریشر بھی ہے اور ریلیجیس پریشر بھی ہے ان پہ ہم لائیں گے کہ کسی طرح ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ جو بات چیت کی ٹیبل ہے اس پہ, نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آ جائے. اور اس چیز پہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کافی اس کی مخالفت کی تھی, اسٹیٹمنٹ کی, اور اس پہ کافی شور بھی مچا تھا کہ یہ ہم پہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلا کابل میں علماء کا جو کانفرنس ہوئی تھی اس پہ طالبان نے اٹیک بھی کیا تھا یہ عید سے بالکل پہلے. تو وہ یہ انہوں نے بڑا اوپنلی یہ کہا ہے کہ یہ اس قسم کی جو علماء کی کانفرنسز ہیں یہ امریکی افواج کی ایک نان جنگی اسٹریٹجی ہے, کوئی اس طرح کوئی یو نو ایک ریئل پیس کی موومنٹ نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ بھی جو اس دفعہ بھی کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ طالبان کو کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ جو پیس پروسیس ہیں وہ دوبارہ شروع کریں. حالانکہ سعودی کا رول اتنا کوئی نیا رول نہیں ہے اس میں. آپ کو معلوم ہوگا, شاید یاد ہوگا کہ 2009 میں جو پہلی دفعہ بریک تھرو ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہوا تھا, بات چیت ہوئی تھی, وہ بھی جو ایک بڑی عید کی بعد, حج کے بعد ایک طالبان اور سعودی عربیہ نے ہی بروکر کی تھی اور کچھ افغان افیشلز کے ساتھ طالبان کی پہلی میٹنگ کرائی تھی, اور وہ بھی میرا خیال میں جدہ میں یا مکہ مدینہ میں ہوئی تھی حج کے اور عید کے دنوں میں.
تو سمبل خان صاحب میں بالکل صحیح مقام پر آ گئے ہوں یہ سوال کرنے کے لیے کہ طالبان نے عید کے موقع پر چند دن کے لیے فائر بندی کے بعد افغانستان میں دوبارہ اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں. کیا ماضی کی کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے اجلاس سے طالبان پر دباؤ پڑے گا کہ وہ امن مذاکرات پھر شروع کریں؟
میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھی کوشش ہوتی ہے, علماء ہیں ان کا سوسائٹل پریشر طالبان پہ ایک لانے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو ریکروٹس ہوتے ہیں ان پہ ان مدرسوں کا علماء کا وہ ایک ان کے آئیڈیولوجیکل لیجٹمیسی کی وجہ سے اس میں ہے تو صحیح, لیکن طالبان بھی اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, دباؤ تو ان پہ میرے خیال میں میرے پرسنلی اتنا بڑا دباؤ نہیں پڑ سکتا. وہ اگر ان کی اسٹریٹجی میں یہ چیز فٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ویلکم کریں گے, لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کی طرف سے کچھ زیادہ اس طرح کی نظر آ رہا ہے کہ ان پہ یہ دباؤ پڑ رہا ہے. لیکن ایک طرح سے اچھی کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ پیس کے بارے میں بات چیت شروع ہوگی. اس علماء کانفرنس میں پاکستانی علماء کو بھی جو طالبان کو سمجھا جاتا ہے, جنہوں نے ابھی تک اتنا اوپنلی جو اس جنگ کو الیجیٹیمیٹ نہیں کہا طالبان کی جنگ کو, ان کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو کچھ کچھ کوشش ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ طالبان اس کو ریزسٹ کریں گے, کیونکہ اگر اس طرح کی فتوے ان کے اگینسٹ آئیں کہ وہ جنگ کو دنیا کے سارے علماء اور جو ریلیجیس اتھارٹیز ہیں اس کو الیجیٹیمیٹ کہیں, تو وہ طالبان کو اپنی جو ہے افغانستان کے اندر اپنی جنگ جاری رکھنے میں بالکل بہت زیادہ اس پہ ہنڈرنس تو نہیں آئے گی, لیکن ان کو پرابلمس ہوتی ہیں.
پاکستان افغانستان اور امور طالبان کی ماہریت ہی اسلام آباد سے سمبل خان. آئیے پاکستانی انتخابات اور سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے انتخابات 2018 کے لیے نیا پاکستان کا سفر کے نام سے اپنی جماعت کے انتخابی منشور کا اعلان آج کیا ہے. گزشتہ 5 برسوں میں خیبر پختونخوا میں اپنی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کے باوجود نئے منشور میں پی ٹی آئی نے خود اپنے لیے بظاہر زیادہ مشکل چیلنجز مقرر کیے, جن میں بیرونی قرضہ جات کی میں کمی, 1 کروڑ ملازمتیں فراہم کرنا اور 50 لاکھ سستے مکانات کی تعمیر شامل ہیں. نئے منشور میں کیا ہے اور کیا نہیں اس کا احاطہ کیا ہے ہارون رشید نے, اسلام آباد سے ہمارے ایڈیٹر ہیں, سماعت فرمائیے ان کی رپورٹ.
پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف سب سے آخر میں اپنے انتخابی منشور کے ساتھ سامنے آئی ہے. بظاہر عمران خان امیدواروں کو ٹکٹوں کی تقسیم سے فارغ ہو کر, جسے انہوں نے ایک وقت میں عذاب بھی قرار دیا تھا, اس اہم دستاویز پر توجہ دی ہے. اسلام آباد کے ایک 5-سٹار ہوٹل میں انتخابی منشور 2018 کی رونمائی کی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے آغاز میں ہی خیبر پختونخوا حکومت کی 2-3 بڑی کامیابیاں یاد دلا کر جارحانہ کھیل کا آغاز کیا اور مخالف صحافیوں کو تنقید کا موقع ہی نہیں دیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس کو غیر سیاسی کرنے کی کوشش کی اور صوبے میں دہشت گردی میں واضح کمی آئی ہے, جو بقول ان کے اس مثالی پولیس کی بدولت ممکن ہو سکا. تاہم انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں فوج کے کردار کا کوئی ذکر نہیں کیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا.
ہم نے فیصلہ کیا, بڑا چیلنج ہے, اس میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس وقت پاکستان میں جو سلوشنز ہے ایزی نہیں ہے, لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے. ہم نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا, ایک بڑا کمپریہنسو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہم ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں. ادھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بڑا اسٹیپ ٹارگیٹ سیٹ کیا, اور وہ ہے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہوگی جو پاکستان میں اکانومی کو بھی اٹھا دے گی, نوکریاں بھی دے گی, اور اس کی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, 200 انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ ہاؤسنگ.
پچھلے منشور میں پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات سب سے بڑی مشکل قرار دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ نچلی سطح سے لے کر چیئرمین کے عہدے تک جماعت کے اراکین منتخب ہوں گے, جو کہ پارٹی 5 سالوں میں نہ کر سکی, اور اس نئے منشور میں پارٹی انتخابات کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایک اور ذکر جو گزشتہ منشور میں تھا اور اب غائب ہے, وہ تھا کہ تمام ریاستی عناصر کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے گا اور سویلین بالادستی ہوگی. اس مرتبہ ایسے کوئی الفاظ استعمال میں نہیں لائے گئے ہیں. تاہم عمران خان نے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں گے اور بیوروکریسی سے سیاست کو ختم کیا جائے گا. ماضی کے منشور میں پی ٹی آئی نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ دفاعی اخراجات کو متوازن بنائے گی اور ان پر پارلیمان میں بحث ہوگی. اس مرتبہ یہ منشور سے ندارد ہے. میڈیا پالیسی میں وزارت اطلاعات کے مکمل خاتمے کی ماضی میں بات کی گئی تھی, جو اب نئے منشور میں نہیں ہے. صرف سرکاری اشتہارات کو میڈیا کو دبانے کے لیے استعمال نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. بی بی سی کی طرز پر پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو خود مختاری دینے کا وعدہ بھی اس منشور میں شامل ہے. پمرا کو بھی آزاد کرنے کا اعلان ہے. ساتھ میں کئی دیگر جماعتوں کی طرح جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے.
جنوبی پنجاب صوبہ اس لیے ضرورت ہے پاکستان میں, 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے پنجاب, اور تینوں صوبے ملا کے اس سے کم ہیں. اس سے ہماری فیڈریشن لاپ سائڈڈ ہے. ایک تو فیڈریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہونا نہیں چاہیے. دوسرا, جنوبی پنجاب کے لوگوں کو احساس محرومی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جو 635 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے سارے پنجاب کا، اس میں سے 350 ارب لاہور میں خرچ کر دیتے ہیں. اس لیے یہ احساس ہے میرے لیے، ہم وہ صوبہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ فیڈریشن زیادہ بیلنس ہو جائے گی اس سے.
عمران خان اگرچہ اسے تسلیم نہیں کریں گے، لیکن 2013 کے منشور میں ملک میں اس وقت کے بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو اب توانائی کی صورتحال میں قدرے بہتری کی وجہ سے شاید شامل نہیں کیا گیا ہے. پچھلے منشور میں خود جلاوطن بلوچ رہنماؤں سے رابطے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن اس مرتبہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ذمے مصالحت لگا دی گئی ہے. خیبر پختونخوا میں احتساب کے عمل کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان نے کسی نئے نظام کی بجائے اب قومی احتساب بیورو کی صلاحیت بڑھانے کی تجویز دی ہے. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
اور اب فاٹا کے 12 انتخابی حلقوں پہ نظر، رفعت اللہ اورکزئی.
فاٹا میں پاکستان بننے کے بعد سے بیشتر انتخابات کا انعقاد گھٹن اور پابندی کے ماحول میں ہوا. یہاں اگر ایک طرف کسی زمانے میں صرف قبائلی مشر یا ملک کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، تو اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ تمام قبائلیوں کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق تو دیا گیا، لیکن انہیں آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت حاصل نہیں تھی. لیکن فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد یہاں پہلی مرتبہ قبائلی عوام کو وہ تمام آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہو گئے ہیں جو ملک کی دیگر عام شہریوں کو میسر ہیں. موجودہ انتخابات میں 7 سابق قبائلی ایجنسیوں اور نیم خود مختار ایف آر ریجنز کو قومی اسمبلی کے 12 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ضلع شمالی وزیرستان، ضلع جنوبی وزیرستان، ضلع اورکزئی، ضلع کرم، ضلع باجوڑ، ضلع مومند، ضلع خیبر اور ایف آر کے علاقہ جات شامل ہیں. ان میں بعض ضلعوں کو ایک ایک انتخابی حلقہ اور بعض کو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے 2-2 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے. قبائلی علاقوں میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات اس لحاظ سے بھی اہم قرار دیے جا رہے ہیں کیونکہ ان مقامات کا خیبر پختونخوا میں ادغام کو ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں اور یہاں اختیارات کی منتقلی کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے. بیشتر قبائلی اضلاع میں مختلف سیاسی جماعتوں اور ان کے نامزد کردہ امیدواروں کی طرف سے فاٹا انضمام کا ایشو الیکشن نعرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. زیادہ تر امیدوار اس ایشو پر کریڈٹ لینے کی کوششوں میں ہیں، تاہم کچھ امیدواروں نے انضمام کی مخالفت کو اپنا موضوع بنایا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور سے ملحق ضلع خیبر اور حلقہ NA43 میں آج کل انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ رہی ہیں. یہاں ویسے تو کئی امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن اصل مارکہ فاٹا انضمام کے سب سے بڑے حامی سمجھے جانے والے آزاد امیدوار شاجی گل آفریدی اور تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار نور الحق قادری کے درمیان متوقع ہے. ہم نے ضلع خیبر میں انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے حاجی شاجی گل آفریدی کی ایک کارنر میٹنگ میں شرکت کی، جہاں ان کی تقریر کا مرکزی نقطہ فاٹا انضمام کا ایشو تھا. انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ فاٹا میں انتخابی مہم کے دوران انضمام کا پہلی نمایاں ہے.
بالکل، وہ الیکشن میں ہر کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس مرجر کے خلاف آواز بھی اٹھایا تھا اور اس مخالفت بھی کیا تھا، اور وہ الیکشن کمپین میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. کیا میرے ساتھی جنہوں نے اس مرجر کی حمایت کی تھی وہ یہی کہتا ہے کہ ووٹ مانگتا ہے تو اسی سلوگن پر اور اسی نعرے کے اوپر مانگتے.
ادھر سابق فاٹا کے دیگر اضلاع باجوڑ، مومن، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرم اور اورکزئی میں بھی امیدواروں کی طرف سے انضمام کی حمایت یا مخالفت میں ووٹروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا جا رہا ہے. ضلع کرم کے صدر مقام پاڑا چنار سے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے والے نوجوان امیدوار انجینئر عامر عباس توری نے کہا،
وزیرستان کی زمینی حقائق کرم ایجنسی سے، کرم وادی کرم سے یا وادی کرم کی زمینی حقائق خیبر سے مختلف ہیں. ہم نے یہ پہلو دیکھا ہے کہ خیبر یا دیگر اس میں ایسے دوست سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے فاٹا انضمام کی خلاف ورزی کی، خلاف باتیں کی. ان کی اپنے کچھ جو باتیں ہیں وہ شاید اپنی جگہ پر ٹھیک ہو کہ یہاں پر قبائلی علاقہ جات میں ایک استثواب رائے، جیسے اگر ہم جب ہم تہذیب یافتہ قوموں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اسکاٹ لینڈ یا اگر ہم دیگر مثالیں لیتے ہیں، وہاں پر ایک عوامی استثواب رائے ہوتی ہے، اس پر بہت ساری باتیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر علاقے کی اپنی زمینی حقائق ہے اور اس ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔
ادھر دوسری طرف مختلف مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد متحدہ مجلس عمل کو بظاہر قبائلی علاقوں کی سطح پر اختلافات کا سامنا ہے۔ سابقہ فاٹا میں مذہبی جماعتیں ایک مضبوط سٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتی آئی ہے، تاہم فاٹا انضمام کے ضمن میں جمعیت علماء اسلام فی اور جماعت اسلامی کے موقف میں تضاد کی وجہ سے اس اتحاد کو فاٹا سے متفق طور پر امیدوار لانے میں تاحال ناکامی کا سامنا ہے۔ رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، خیبر ایجنسی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی انتخابی مہم میں کس قسم کی دشواریاں درپیش ہیں، اس سلسلے میں تاج حیدر سے کی گئی بات چیت ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
فٹ بال ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل فرانس اور بیلجیم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کوارٹر فائنلز میں فرانس نے یوروگوئے کو جبکہ بیلجیم نے برازیل کو شکست دی۔ فرانس کی ٹیم اس سے پہلے 5 مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے، جن میں سے 2 بار اس نے فائنل تک رسائی حاصل کی اور 1998 کا عالمی کپ اپنی میزبانی میں جیتا۔ بیلجیم کی ٹیم 2 مرتبہ عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے، اس سے پہلے اسے 1986 میں ارجنٹائن کے خلاف سیمی فائنل میں شکست ہوئی تھی۔ اسپین کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر فرنانڈو ہیرو اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ انہیں ورلڈ کپ سے صرف 2 دن پہلے لوپیٹیگی کو برطرف کیے جانے کے بعد اسپین کی ٹیم کا عارضی طور پر مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ اسپین کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں روس کے ہاتھوں شکست کھا گئی تھی۔ ومبلڈن کے 4th راؤنڈ میں آج سرینا ولیمز، رافیل نڈال اور نوویک جوکووچ میچز کھیل رہے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ جسٹن لینگر نے اندیا دیا ہے کہ T20 کپتان ایرون فنچ کو ون ڈے ٹیم کی کپتانی بھی سونپی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں 5-0 کی شکست کے بعد لینگر نے کہا تھا کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ٹیم پین ون ڈے کپتان کے طور پر برقرار رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے انگلینڈ کے خلاف 3rd اور آخری T20 انٹرنیشنل میں اپنے بالرز کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک موقع پر ایسا دکھائی دیتا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم 230 تک اسکور کرے گی، لیکن ان کے بالرز نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے انہیں 198 تک محدود کیا۔ روہت شرما نے اس میچ میں ناقابل شکست سینچری اسکور کی اور بھارت نے 7 وکٹوں کی جیت کے ساتھ یہ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کی۔ بھارت نے اس کامیابی کی بدولت آئی سی سی کی T20 عالمی رینکنگ میں آسٹریلیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 2ری پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان 132 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی چیمپئن پیٹر سیگن نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 2را مرحلہ جیت کر مجموعی برتری بھی حاصل کر لی ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کھیلوں سے متعلق اندر کی خبر یہ جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر چھپی ہے کہ میکسویل نے سرفراز سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، یہ ذکر ہے سیفری کی ٹورنامنٹ کا۔ تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے، اچھی ہے۔ نصف آیا سیربین کا، خبریں آتی ہیں اس مقام پر، خبروں کی ذمہ داری ناظر ظفر کی ہے۔
امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو افغانستان کے غیر متوقع دورے پر کابل میں حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ریسکیو کارکنوں نے غار کے اندر پھنسے 4 مزید بچوں کو بحفاظت نکال لیا ہے، 5 افراد اب بھی غار میں موجود ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل کل برطانوی حکومت کے بریگزٹ کے لیے ثالث مقرر کیے گئے ڈیوڈ ڈیوس نے استعفیٰ دیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت 7 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ انڈیا میں سپریم کورٹ نے 2012 میں ریپ کے بعد قتل کی جانے والی جیوتی سنگھ کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے تینوں مجرموں کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ اسے اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، حالانکہ انتظامیہ کو اپنی میٹنگ یا ریلی کی پیش گئی اطلاع دے دی جاتی ہے، لیکن نہ تو انتظام ہوتا ہے اور نہ ہی انتظامیہ، اور نہ ہی نہ ہونے کے سبب ان کی کوئی داد رسائی ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کا اس سلسلے میں کہنا تھا۔
دیکھیے، ہم نے کہا اور اس کی وہ انتظامیہ بھی وضاحت کرتی رہی اور یہ تمام چیزیں، لیکن ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ملتان میں بھی یہی صورتحال کہ وہ ملتان پہنچے ہیں اور روکا گیا ہے، اور وہاں پہ جو بھی ہماری پارٹی کے ہمدرد ہیں، دوست ہیں، وہ رکاوٹیں عبور کر کے ان سے ملنے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ابھی مجھے یہ خبر ملی ہے ملتان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پشاور میں جو ہمیں اجازت دی گئی تھی اس کو منسوخ کیا گیا۔ تو اب یہ تمام چیزیں اگر کسی ایک پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں تو ایک تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ شاید لوگ بوکھلا گئے ہیں کہ ان کی جو انتخابات ہیں ان کی کامیابی سے، طریقہ کار ہم نے یہی اختیار کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپنا رابطہ کر سکیں، منشور کو پہنچا سکیں، وہ عوام کے بیچ میں رہیں، اور میرے خیال سے ایک جمہوری طاقت طریقہ کار ہے جو جمہوریت کے سفر کو مضبوط کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اپنا منشور لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں کتنی رکاوٹیں ڈالی جائیں ہم آگے بڑھیں گے۔
تاج صاحب، میں ایک چیز پوچھنی چاہوں گا، یہ جہاں پر رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یہ جن جگہوں پر آپ جا رہے ہیں یا بلاول صاحب جا رہے ہیں، وہاں جانے کی اور گیدرنگ کی اور ایڈریس کرنے کی آپ لوگوں کے پاس اجازتیں تھیں، اس کے باوجود روکا گیا آپ کو؟
جی ہاں، یہ تین دن پہلے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ کیا روٹ اختیار کیا جائے گا، اور جو بھی ہم کی مقامی تنظیمیں ہیں وہ باقاعدہ یہ کر دیں، حتیٰ کہ ہری میں جب ہرچند کے وہ ریلی نہیں تھی، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں وزٹ کر رہے تھے جس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی پہلے محترم سعید غنی نے چار خطوط لکھے تھے انتظامیہ کو، مسلسل اتھارٹیز سے ان کا رابطہ تھا، اتھارٹیز ان کو ٹیلیفون کر رہے تھے، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ لیکن اب پتہ نہیں کیوں میں جو بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں، لیکن قانون کے دائرے میں اگر ہم عوام تک جا رہے ہیں تو پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا۔
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں عام انتخابات میں امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی سختیوں کی شکایت ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی وجہ سے صوبے میں انتخابی سرگرمیاں بھی قدر معدوم ہیں۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔
عام قومی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ قومی سطح پر انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، ایک عام ووٹر کہتی ہیں۔
الیکشن میں مہینہ بھی نہیں رہا اور رونق بھی نظر نہیں آ رہی، یہ تو باتیں اندر کی ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔
البتہ ایک اور نوجوان ووٹر کا کہنا ہے،
میں اسے ڈسگری کروں گی، مجھے تو کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، اپنے گھر تک بھی وہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔
دونوں کی بات درست ہو سکتی ہے لیکن امیدوار تو کچھ اور ہی محسوس کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے کے جمعیت العلماء پاکستان کے امیدوار صاحبزادہ محمد زبیر کا کہنا ہے،
اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کوئی ماحول بھی نہیں بن رہا، اس کا بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں کینڈیڈیٹس کو، اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہمیں اپنے کینڈیڈیٹ جانے میں اور اپنا پیغام پہنچانے میں۔
دوسرے حلقے کے ایم کیو ایم کے امیدوار صابر قائم خانی اپنی مشکل بیان کرتے ہیں۔
ضابطہ اخلاق جو بنایا گیا ہے اس پر اتنا سخت بنایا گیا ہے کہ امیدواران کو اپنے ووٹروں سے رابطہ کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں. خود میرے حلقے میں جہاں 7.5 لاکھ آبادی پہ ایک حلقہ ہو اور 3.5 لاکھ ووٹرز ہوں, میں بغیر بڑی ایک کمپین چلائے اور کس طرح ان تک اپروچ کروں گا.
ایاز لطیف پلی جو سندھ میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے کے جنرل سیکرٹری ہیں, جو حیدرآباد میں قاسم آباد کی صوبائی نشست پر امیدوار ہیں, وہ بھی الیکشن کمیشن سے شاکی ہیں.
الیکشن کمیشن نے ضوابط میں جکڑ کے رکھا ہے لوگوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو الجھا دیا ہے, ان کے پینا فلیکس اور جھنڈے اتار رہے ہیں, سرکاری جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں.
سولت پاشا ایک ریٹائرڈ انکم ٹیکس افسر ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ایک حلقے سے امیدوار ہیں.
بہت سے یہ ایسی چیزیں ہیں جو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے الیکشن کو. میں نہیں جانتا اس کی کیا وجہ ہے, یعنی کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف 25-30% ووٹ کاسٹ ہو اس ملک میں, تو یہ زیادتی ہے. جو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کم پولنگ ہو تو دیٹ از انفیئر, وہ ہمارے ساتھ ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے.
بیک وقت مختلف امیدوار ایک جیسی شکایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ضابطہ اخلاق میں بہت ساری ایسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کی وجہ سے امیدوار سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے حکام سے رابطے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
2018 کے الیکشنز میں 107 سیاسی جماعتوں میں سے نصف نے خواتین امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیے. باقی 48 جماعتوں نے کل ملا کر 304 خواتین کو عمومی نشستوں پر ٹکٹ دی ہیں. آخر عمومی یا جنرل نشست پر خواتین کے لیے ٹکٹ کا حصول اتنا مشکل کیوں؟ یہی جاننے کے لیے ہماری نامہ نگار فرد جاوید نے راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے حلقہ 62 سے سیاست کے بظاہر ہیوی ویٹ سمجھے جانے والے شیخ رشید احمد کے مد مقابل امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیرا گل سے بات کی. سمیرا گل کی کہانی خود انہی کی زبانی.
میرا نام سمیرا گل ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ورکر ہوں, اور پیپلز پارٹی نے مجھے NA-62 جو راولپنڈی شہر ہے مین, اس میں سے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے. یہ جینڈر بیس ایک سوسائٹی ہے جی ہماری, جہاں پہ خواتین کو صنفی امتیاز میں نظر انداز کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کا کام سیاست نہیں ہے, ہانڈی چولہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ با اختیار ہونے کے لیے آپ کو سیاست کا سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے. مجھے بالکل یہاں سے ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا, اور مجھے شروع سے پتا تھا کہ میرے مقابلے میں بڑے سرمایہ داروں کے بچے ہیں یا بڑی حویلیوں کے مالک ہیں یہاں پہ. میں نے پھر بھی یہاں سے ٹکٹ لینے کے لیے اسٹرگل کی. اس شہر کی کلچر یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں, بڑے کھانے ہوتے ہیں, بڑی دعوتیں ہوتی ہیں, اور جب میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا لگا, لوگوں نے سوچا کہ یہ کیسے الیکشن لڑے گی اور جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ کیسے مقابلہ کرے گی. خاتون کے حوالے سے تو یہی ہوتا ہے کہ مشرقی کلچر ہے ہمارا کہ خاتون کی تصویر کیسے لگائیں گے, خواتین کو جلسوں میں کیسے لے کے جائیں گے, خواتین مردوں میں کیسے موو کریں گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک خوبی ہے کہ ہماری چیئر پرسن محترمہ بنظیر بھٹو خاتون تھی, تو ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو اپنے پوسٹر پہ خاتون کی تصویر لگانی پڑتی ہے امیدواروں کو. تو پھر بھی مجھے مشکلات کا سامنا ہے, تو میرے ایم پی ایز کو بھی تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا اپنے پوسٹر پہ تصویر لگائیں یا نہ لگائیں. مختلف پارٹیوں کی جو سرمایہ دار خواتین ہیں ان کو تو ویلکم کیا جاتا ہے, غریب خاتون کو مسائل ہوتے ہیں, پیسے والی خاتون کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, ان کے لیے لوگ پھول بچھا دیتے ہیں, ان کے لیے لوگ اسٹیج لگا دیتے ہیں. غریب خاتون کو ہر پارٹی میں مسئلہ ہوتا ہے. جو ٹرینڈ پارٹیوں کے اندر ہے کہ خواتین کو وہ حلقے دیں جہاں سے وہ جیت نہیں سکتی, تو یہ ٹرینڈ خواتین نے بدلنا ہے. میں خواتین کو یہ کہوں گی آپ آبادی کا 50% ہیں, آپ عملی طور پہ سیاست میں آئیں, آپ کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے آپ براہ راست الیکشن میں حصہ لیں. اور میں سیاسی پارٹیوں کو یہ درخواست کروں گی کہ آپ ان 50% آبادیوں جو 50% آبادی ہے ان کو ان کا حق دیں, اور 50% نہیں تو 5% ٹکٹ خواتین کو دیں.
سمیرا گل کی کہانی خود انہی کی زبانی. ان سے بات چیت کی تھی ہماری نامہ نگار فرج جاوید نے, اور وہ قومی اسمبلی کے حلقے 62 سے سیاست کے ہیوی ویٹ سمجھے جانے والے شیخ رشید احمد کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ماضی کے مقابلے میں خواتین کی ایک بڑی تعداد عام نشستوں پر مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں. انتخابی فہرستوں کے مطابق ان کی مجموعی تعداد 35 سے زیادہ ہے. اگرچہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے خواتین کو جن عام نشستوں پر انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ دیے گئے ان پر خواتین کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن خواتین اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عام نشستوں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد کے انتخاب لڑنے کے اقدام کو خوش آئین قرار دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں ماضی میں صرف دو خواتین عام نشستوں پر انتخاب لڑ کر کامیاب ہوئی تھیں. ان میں سے ایک خاتون ضلع بارکان سے جبکہ دوسری جعفر آباد کی ایک نشست سے کامیاب ہوئی تھی. جو دو خواتین عام نشستوں پر کامیاب ہوئی تھیں وہ اپنے شوہروں کے متبادل کے طور پر انتخاب لڑی تھیں، کیونکہ دونوں کے شوہر بدعنوانی کے باعث نائل ہوئے تھے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچستان سے خواتین کی ایک بڑی تعداد عام نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہے، جن کی مجموعی تعداد 35 سے زیادہ ہے. غیر سرکاری تنظیم فافن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن نصر اللہ بڑیچ اسے ایک خوش آئند عمل قرار دیتے ہیں.
الیکشن پروسیس کا جب عصہ ہوگی تو اوور آل معاشرے پہ بہت مثبت اس کے اثرات ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کی انہانس ہو جائے گی، اور معاشرہ اوور حال خواتین کو بحثیت ریپرزنٹیٹیو ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھے گی.
سن 2002 میں بلوچستان اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی تھی. ماضی کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد تھی، لیکن مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے خواتین کو یہ شکایت تھی کہ اسمبلیوں کے مرد اراکین کے مقابلے میں ان کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بلوچستان اسمبلی کی خاتون اسپیکر رائلہ امید درانی بھی ان خواتین میں شامل ہیں جو کہ سن 2002 سے مسلسل خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوتی رہی ہیں. وہ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین کو برابر کی حیثیت حاصل نہیں تھی.
یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی کہ جی زکوٰۃ میں ان کو سیٹس ملی ہیں یا فقیری سیٹ ہیں. یہ الفاظ بھی ہم نے سنے ہیں، زکوٰۃ سیٹس، اس طرح سے بڑے نامناسب الفاظ جو ہے اس کے لیے کہے جاتے رہے ہیں.
اسپیکر رائلہ امید درانی آئندہ عام انتخابات کے لیے کوئٹہ شہر سے دو عام نشستوں پر مرد امیدواروں کے مقابلے میں انتخاب لڑ رہی ہیں، جن میں قومی اسمبلی کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست شامل ہے. رائلہ درانی اپنی مہم چلانے کے حوالے سے عام نشستوں پر انتخاب لڑنے والے دیگر خواتین کے مقابلے میں سب سے زیادہ متحرک ہیں. وہ پہلی مرتبہ خواتین کی عام نشستوں پر بڑی تعداد کے میدان میں ہونے کو سراتی ہیں.
میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہترین فیصلہ ہے. اگر کوئی خواتین لڑنا چاہتی ہیں اور وہ اپنا ایک معاشرے میں ایک اور اسمبلیز میں اپنا ایک اسی طرح ایکولی اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں.
سیاسی جماعتوں نے پہلی مرتبہ خواتین کو عام نشستوں پر مردوں کے مقابلے میں بڑی تعداد میں جو ٹکٹ دیے ہیں وہ ایک قانونی مجبوری کے تحت دیے ہیں، لیکن زیادہ تر خواتین کو جن نشستوں پر ٹکٹ دیے گئے ہیں وہاں سے ان کی کامیابی کے زیادہ امکانات نہیں. نصر اللہ بڑیچ اس سے اتفاق کرتے ہیں.
تو اکثر پارٹیوں نے یہ کیا ہے کہ وہ سیٹیں جو وہ جیت نہیں سکتے وہ خانہ پوری کے لیے خواتین کو دیے، یہ ایک اس کا اسپیکٹ.
نصر اللہ بڑیچ کی طرح غیر سرکاری تنظیم ویمن ٹوڈے کی چیف ایگزیکٹو ثنا درانی کو بھی یہ شکایت ہے.
مجھے پتہ ہے ابھی بھی شاید وہ انصاف پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ نہ کریں. میں نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹکٹ دیتے ہوئے اس وقت خواتین کو دیکھا ہے، انہوں نے ان حلقوں میں خواتین کو جنرل سیٹ پہ ٹکٹ دی ہے جہاں پہ پارٹی کی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے.
اگرچہ خواتین کی عام نشستوں پر کامیابی کے بہت زیادہ امکانات تو نہیں، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس کے مثبت اثرات ہوں گے.
کم از کم ایک راستہ کھل گیا ہے، ایک پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اگر اس 5 سالوں میں وہ نہیں جیتتی تو اگلے 5 سالوں میں ایک آدھ خاتون ضرور جنرل سیٹ پہ جیت کے جو ہے وہ اسمبلی میں آئے گی. تو یہ ایسی چینجز ہیں جو لانگ ٹرم ہمیں جو ہے وہ اس کے فائدے نظر آتے ہیں. ایک
کم از کم پروسیس میں خواتین پولیٹیکل پارٹیسپیشن خواتین کی شروع ہوئی، میرے نزدیک یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہ ہمارے سیاسی عمل کی ایک ہیلدی سوسائٹی کی طرف ہمیں لے جانے کی ایک اقدامات ہے.
اسپیکر رائلہ درانی کہتی ہیں کہ عام نشستوں پر مقابلہ کرنے والی خواتین کو اپنی مہم بھرپور انداز سے چلانی چاہیے.
اچھے انداز میں اپنی کیمپین چلائیں اور رزلٹ عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ ایک خاتون کو منتخب کرتے ہیں یا جسے بھی کرتے ہیں. اس بات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مرد ایک کیمپین چلا رہا ہے یا لڑ رہا ہے یا ایک عورت لڑ رہی ہے، دونوں کا حق ہے کہ وہ لڑ سکے.
بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 عام نشستوں پر 6 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 51 عام نشستوں پر 27 سے زائد خواتین انتخاب لڑ رہی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ کوئٹہ سے۔ بی بی سی اردو آن ویلز کی خواتین بائکرز اپنے سفر کے دوران اب صوبہ سندھ پہنچی ہیں۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی اور الیکشن 2018 سے پہلے شہر کا احوال جاننے کی کوشش کی۔ تفصیل بتا رہی ہیں مہوش اخلاق۔
ہم سفر کرتے کرتے اب سندھ کے شہر حیدرآباد پہنچے ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ الیکشن سے پہلے یہاں پر الیکشن کی کیا صورتحال ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی بائکر طیبہ طارق اور ایک سینئر صحافی علی حسن جو کہ حیدرآباد کے پرانے رہائشی بھی ہیں۔ علی حسن صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، الیکشن کے حوالے سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی؟
عام طور پہ جیسا الیکشن کے مواقع پہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ گہما گہمی ہونی چاہیے، بہت زیادہ شور ہونا چاہیے، وہ ایک دم نہیں ہے۔ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنا پینافلیکس لگا سکے، پوسٹر لگا سکے، بینر لگا سکے، ہینڈ بلز تقسیم کر سکے، پبلک ریلی کر سکے۔
تو یہ بات، آپ تو پہلی بار سندھ آئی ہیں، تو کیسا لگا آپ کو یہاں آ کے، کیسا آپ نے حیدرآباد کو پایا؟
جب ہم لوگ شہر میں تھے تو یہاں پہ بہت سارے برانڈز دیکھے، بہت سارے مالز ہیں، بہت اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حیدرآباد کا اندرون ہے وہاں پہ وہی مسائل لوگوں کے، صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے انہیں، نالیاں کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں۔ اچھا علی حسن صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جو لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے پینے کا صاف، اس کی کیا وجہ ہے، ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
دیکھیں، بنیادی وجہ جو ہے وہ پورے ملک میں ایک جیسی ہے لیکن سندھ میں کوئی زیادہ ہے۔ جو فنڈز آتے ہیں ان کو مس یوز کیا گیا، وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ مطلب اگر ایک روپیہ آیا تو انہوں نے دو آنے بھی اس کام پہ نہیں لگایا جو انہیں لگانے چاہیے تھے۔
اس کے علاوہ، پانی کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں یہاں پر؟
تعلیم ایک دم ختم ہے، اسکول ایک دم ختم ہے، بہت بری صورتحال ہے، سرکاری اسپتالوں کی بہت بری صورتحال ہے، لوگ علاج کرانے کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سویلائزڈ ملک میں سویلائز سٹیزن کے طور پر زندہ رہنے کی سہولتیں موجود ہیں۔
بہت شکریہ علی حسن صاحب آپ کا، طیبہ طارق آپ کا بھی بہت شکریہ۔
یہ تھی مہوش اخلاق۔ تھائی لینڈ میں حکام کے مطابق امدادی کارکنوں نے سیلاب زدہ غاروں کے اندر پھنسے ہوئے بقیہ 8 بچوں میں سے مزید 4 کو نکال کر قریبی اسپتال پہنچا دیا ہے۔ کل امدادی کارکنوں نے 4 بچوں کو باہر نکالا تھا لیکن رات کو ایئر ٹینک دوبارہ بھرنے کے لیے آپریشن روک دیا گیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ صحافی شمائلہ خان کی زبانی۔
تھائی لینڈ کے شمالی صوبے چیانگ رائی کے معروف غار تھیم لوانگ میں یہ بچے 23 جون کو اس وقت غار میں پھنس گئے تھے جب بارش کا پانی غار میں داخل ہو گیا اور اس وجہ سے ان کی واپسی کا راستہ زیر آب آ گیا۔ 9 دن کی مہم کے بعد انہیں تلاش کیا گیا تھا اور امداد پہنچائی گئی تھی۔ امدادی آپریشن کے انچارج کے مطابق غار میں پھنسے بقیہ 9 افراد کے ریسکیو کے لیے غوطہ خور مقامی وقت کے مطابق صبح 10 اور 11 بجے کے درمیان دوبارہ غار میں داخل ہوئے ہیں اور یہ کارروائی رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔
آج صورتحال یہ ہے کہ ہم تیار ہیں، آکسیجن ٹیوب سمیت تمام آلات تیار ہیں۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 11 بجے ہم دوسرا ریسکیو آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، وہ ہماری توقع سے 4 یا 5 گھنٹے پہلے ہی اس کام کے لیے چلی گئی تھیں۔
بچوں کو غار سے نکالنے کا عمل کافی طویل اور پیچیدہ ہے جس کے لیے غوطہ خوروں کو 5 گھنٹے غار کے اندر سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بچے موجود ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے واپس لایا جاتا ہے۔ اس ریسکیو آپریشن کے لیے 90 ماہر غوطہ خوروں پر مشتمل ٹیم ایک مشن پر کام کر رہی ہے۔ ان میں سے 40 مقامی ہیں جبکہ 50 غیر ملکی غوطہ خور ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں تنگ راستوں سے تیر کے نکلنا شامل ہے، لیکن برٹش کیف ریسکیو کاؤنسل سے پیٹر ڈینس کہتے ہیں کہ خود لڑکوں کے بجائے دو تجربہ کار غوطہ خور ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔
وہاں ایک غوطہ خور آسٹریلین ڈاکٹر موجود ہے جو میرے خیال میں لڑکوں کو پرسکون رکھنے کے لیے دوائیں بھی دے رہا ہے۔ یہاں تبصرہ ہو رہا ہے کہ انہیں نکلنے سے پہلے غوطہ خوری سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، انہیں بنیادی طور پر پانی کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کے پورے چہرے پر ماسک اور آکسیجن لگی ہے تاکہ وہ بآسانی سانس لے سکیں، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے کل ہم 4 بچوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔
گزشتہ روز کی جانے والی امدادی کارروائی میں 4 بچوں کو غار سے باہر نکالا گیا تھا جو اب اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور بی بی سی کو بتایا گیا ہے کہ 2 ہفتے سخت مشکل میں وقت گزارنے کے باوجود ان کی ہمت بلند ہے۔ تاحال حکام نے ان بچوں کے نہ تو نام جاری کیے ہیں اور نہ ہی انہیں ان کے خاندانوں سے ملایا گیا ہے۔ امدادی آپریشن کے انچارج کے مطابق جب تک ان بچوں کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ٹل نہیں جاتا، ان سے براہ راست ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
4 بچوں کی ہسپتال میں اچھے سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے، لیکن انفیکشن کے ڈر سے ابھی انہیں ان کے والدین اور دیگر افراد سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔
انچارج نے یہ بھی کہا ہے کہ امدادی سرگرمیوں کے لیے موسم اور صورتحال کل جیسی ہی ہے، اور وہ پر امید ہیں کہ ویسی ہی اچھی خبر آج بھی ملے گی۔ تھائی لینڈ کی ایک غار میں 2 ہفتوں سے پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو بچانے کے لیے کوشاں ٹیم کے سربراہ نے آپریشن شروع ہونے سے قبل کہا تھا کہ بچوں کو بچانے کے لیے 3 سے 4 دن کا موقع ہے۔ واضح رہے کہ مونسون کی آمد سے غار میں پانی میں اضافہ ہی ہوگا، اور پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بچوں کو وہاں مہینوں رکنا پڑ سکتا ہے۔
تھائی لینڈ کے سیلاب زدہ غار میں پھنسے بچے، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ صحافی شمائلہ خان نے تیاری کی تھی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے نربھیا کے اجتماعی ریپ کے اہم مقدمے میں 3 مجرموں کو موت کی سزا کی توثیق کی ہے۔ اس معاملے کے 4th مجرم کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ 6 سال پہلے رونما ہونے والے ریپ اور قتل کے اس بہیمانہ واقعے کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا، اب ریپ کی سزائیں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ دلی سے شکیل اختر۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے نربھیا ریپ معاملے کے 3 مجرموں کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ ریپ کا یہ بہیمانہ واقعہ 6 برس قبل رونما ہوا تھا، اس میں 6 افراد کو قصوروار پایا گیا تھا۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی میں 3 ججوں کی ایک بینچ نے مکیش پون گپتا اور ونے شرما کی موت کی سزا برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف جو شواہد موجود ہیں ان کی بنیاد پر موت کی سزا دینے میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس عدالت میں ان کی نظر ثانی کی اپیل پر تفصیل سے سماعت ہوئی ہے، لیکن پورے کیس کے دوران مجرم سزائے موت کے فیصلے میں نظر ثانی کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکے۔ اس معاملے میں 4th مجرم کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس نے نظر ثانی کی درخواست نہیں دی تھی۔ 5واں مجرم نابالغ تھا جسے ایک اصلاح گھر میں رکھا گیا ہے۔ 6ٹے ملزم کی ابتدائی سماعت کے دوران ہی جیل میں موت ہو گئی تھی۔ عدالت کے فیصلے پر نربھیا کی ماں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
آگے بھی لڑائی ہے لیکن ایک بار پھر انصاف مل گیا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے بھی جو بھی قانونی پرکریا ہے وہ پوری ہو اور جلد سے جلد ان کو پھانسی ملے۔ اپنے سپریم کورٹ کو میں بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں، دیر سے ہی صحیح لیکن ایک بچی کو انصاف ملا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیش کے ساری بچیوں کو ایسے ہی انصاف ملے اور سارے مجرم کو سزا ملے۔
لیکن نربھیا کے والد کا کہنا تھا کہ مقدموں کی طویل سماعت سے انصاف کے عمل میں رکاوٹ آ رہی ہے۔
لمبا سمے لگنے کا مطلب ہے کہ مہیلاؤں کے ساتھ اپرادھ بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات یہی ہے۔ تو آج بھی ہمارے کو سوچ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ان کو ختم کیا جائے، پھانسی کو دے کر کے ان کو نپٹایا جائے، تبھی جا کر کے ہم سب کو پورا نیائے ملے گا۔
حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان میناکشی لیکھی نے کہا،
دس واز اے واٹر شیڈ مومنٹ ان دی لیگل ہسٹری آف دی کنٹری۔
میناکشی لیکھی کہہ رہی تھی کہ یہ انڈیا کے قانون کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ ہم نے قانون میں ترمیم کی، ہم نے ریپ کے مظلومین کے نقطہ نظر سے قانون میں تبدیلی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے فیصلے کے ساتھ نربھیا کا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ پیرا میڈیکل کی طالبہ نربھیا کو دسمبر 2012 میں ایک چلتی ہوئی بس میں اجتماعی ریپ کے بعد انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس بہیمانہ واقعے کے خلاف پورے ملک میں زبردست احتجاج ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد ریپ کے جرائم پر قابو پانے کے لیے قانون میں ترمیم کر دی گئی اور ریپ کی سزا بڑھا کر سزائے موت تک کر دی گئی، لیکن جرائم کے ریکارڈ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود ریپ کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ابھی حال میں ایک سرکردہ بین الاقوامی ادارے نے انڈیا کو خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انڈیا میں ہی متعدد مسلمانوں کو شکایت ہے کہ آج کل ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تاہم یہی شکایت بہت سے ہندوؤں کو بھی ہے۔ ان میں گریراج سنگھ بھی شامل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ طاقتور وفاقی وزیر ہیں جو اکثر مسلمانوں کو پاکستان جانے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ پورے ماجرے کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
گریراج سنگھ کا تعلق بہار سے ہے، جہاں ہندوؤں کے تہوار رام نومی کے موقع پر گزشتہ برس کافی مذہبی کشیدگی ہوئی تھی اور اس سلسلے میں کئی مقدمے قائم کیے گئے تھے۔ مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں کچھ ہندوؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے رہنما بھی شامل ہیں۔ یہ تنظیمیں حکمراں بی جے پی سے نظریاتی مماثلت رکھتی ہیں، اس لیے گریراج سنگھ کشور ان لوگوں سے ملنے جیل بھی گئے اور اس کا ٹویٹر پر اعلان بھی کیا، اور پھر ان لوگوں کی ضمانت پر رہائی کے بعد ان کے گھر بھی گئے اور ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کو دبانا ہی سیکولرزم ہے۔
لیکن درباگیہ ہے کہ شاسن اور پرشاسن کے من میں ایک بات بیٹھ گیا ہے کہ کومنل ہارمونی تبھی ٹھیک ہوگا جب میں ہندوؤں کو دبا دوں گا، اور میں سماج سے میں نویدن کروں گا یہ رویہ چھوڑ دیا جائے۔
بس مسئلہ یہ ہے کہ ریاست میں خود ان کی پارٹی بی جے پی حکمراں اتحاد میں شامل ہے اور وہ خود وفاقی حکومت میں وزیر ہے، تو ٹی وی چینلوں پر ان کے اس بیان کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟
کیندر منتری جینت سنہا کی موب لنچنگ کے آروپیوں سے ملاقات پر وواد ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک اور کیندر منتری گریراج سنگھ کے دنگوں کے آروپیوں سے ملاقات پر بوال کھڑا ہو۔
سیکولرزم ہو یا نہ ہو، ہندوؤں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دبایا جانا چاہیے، اور اگر دبایا جا رہا ہے تو حکومت کو فوری کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرتی تو حکومت کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ بہار میں بی جے پی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جنتا دل یونائیٹڈ کی مخلوط حکومت ہے۔ جے ڈی یو نے مسٹر گریراج سنگھ کو مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ ذمہ داری کے عہدوں پر بیٹھے ہوں انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں کشیدگی پیدا ہو۔ پارٹی کے ترجمان سنجے سنگھ:
اتنا میں ضرور کہتا ہوں، 13 سال سے نتیش کمار کا راج ہے بہار، اس میں چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جو بھی ہو، سارے لوگ سرکشت ہیں۔ کم سے کم سرکار سب کو پروٹیکشن دیتی ہے، گڑبڑ جو کرتا ہے تو اس کا علاج سرکار ضرور کرتی ہے۔ ہندو کے ساتھ کیسے کہاں سے انیائے ہو جائے گا بھائی، کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوتا۔
پارٹی کے ایک اور رہنما کے سی تیاگی نے کہا کہ چاہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیے جانے والوں سے ملاقات ہو یا پھر قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والے مجرموں کو پھولوں کے ہار پہنانا، سینئر رہنماؤں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان کا اشارہ ایک اور وفاقی وزیر جینت سنہا کی جانب تھا۔ مسٹر سنہا نے گوکشی کے نام پر ایک مسلمان کے قتل کے مجرمان کی ضمانت پر رہائی کے بعد انہیں پھولوں کی مالائیں پہنائی تھیں اور ان کے ساتھ ایک تصویر بھی کھنچوائی تھی جو اب وائرل ہو گئی ہے۔ اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد سے جینت سنہا کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہار پہنا کر وہ آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انڈیا میں کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، یہ بحث تو پرانی ہے، لیکن جب سے ملک میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس بحث کا محور بدل گیا ہے، اور عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ملک میں عدم رواداری بڑھی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
سہیل حلیم کی رپورٹ، جس میں تذکرہ تھا کہ بھارت میں ہندوؤں کو شکایت ہے کہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اکثریتی بھارتی آبادی ہندوؤں کی، اور وہاں ہندوؤں کو یہ شکایت ہونا خاصا تعجب خیز تو لگتا ہوگا نا، لیکن آج سہیل حلیم نے بال کی کھال کھال کی کھپلی نکالنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ ماجرا سمجھ میں آیا ہوگا۔ بھارت ایک سیکولر ملک ہے، وہاں پر کسی دھرم، مذہب یا کسی بھی عقیدے کو دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، پروڈیوسر سلیم احمد قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے جے میگھانی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل کل برطانوی حکومت کے بریگزٹ کے لیے ثالث مقرر کیے گئے ڈیوڈ ڈیوس نے استعفیٰ دیا تھا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو افغانستان کے غیر متوقع دورے پر کابل میں حکام سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ریسکیو کارکنوں نے غار کے اندر پھنسے 4 مزید بچوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ 5 افراد اب بھی غار میں موجود ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت 7 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ انڈیا میں سپریم کورٹ نے 2012 میں ریپ کے بعد قتل کی جانے والی جیوتی سنگھ کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے 3 مجرموں کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔